আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ومن يسلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين। محترم حضرات, آج ہمارے جمعے کے اس بیان کا موضوع ہے نواز شریف صاحب کے لیے ایک ناصحانہ مشورہ یا درخواست۔ یہ جو ان سے درخواست ہے یہ ان کے ایک بہت بڑے جرم, ایک بہت بڑے گناہ کے حوالے سے ہے کہ ان کو اللہ نے موقع پھر دیا ہے کہ وہ اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیں۔ یہ گناہ انہوں نے اپنے پچھلے دو ادوار حکومت میں ملک کی معیشت کو سود کی لانت سے پاک کرنے کے حوالے سے کیا۔ انہوں نے اس ملک کی معیشت کو سود سے پاک کرنے کے حوالے سے رکاوٹ ڈالی۔ بہت بڑا جرم, بہت بڑا گناہ, اللہ نے پھر موقع دیا ہے, بہت اعتبارات سے ان میں تبدیلی نظر آ رہی ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے اس جرم پر توبہ کرنے کی اور اس کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ان کا جرم کیا تھا, اس کے حوالے سے میں پورا پس منظر انشاءاللہ آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ نوٹ کیجئے کہ گناہ کبیرہ بہت سے ہیں, لیکن عملی اعتبار سے سب سے بڑا گناہ وہ ہے سود کا لین دین, عقیدے کے اعتبار سے شرک, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد دو مرتبہ قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے, اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو عقیدے کے اعتبار سے تو بہت بڑا گناہ ہے شرک, جس کی معافی نہیں ہوگی اگر انسان نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی۔ اور عملی اعتبار سے سب سے زیادہ خبیث جرم, سب سے زیادہ برا گناہ وہ سود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 278-279 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچو, وذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑ دو جو بھی بچا ہے سود میں سے, ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اور پھر اگر تم ایسا نہ کرو, تم سود کا لین دین نہ چھوڑو, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو پھر کان کھول کر سن لو اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اتنے سخت الفاظ قرآن مجید میں اور کسی گناہ کے حوالے سے نہیں ہے کہ اس گناہ کے کرنے والوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو پھر تمہارے لیے صرف تمہارے اصل مال ہے, اس مال پہ کوئی اضافہ کوئی سود نہیں ملے گا. جو اصل مال کسی کو قرض دیا ہے وہی تمہیں لوٹا دیا جائے گا. لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے گا, تمہیں تمہارا اصل زر وہ سارے کا سارا لوٹا دیا جائے گا. یہ تو اس سود کے گناہ کی مذمت ہے قرآن مجید میں. احادیث مبارکہ میں کثرت سے اس سود کے گناہ کی مذمت آئی. میں صرف دو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. پہلی حدیث ابن ماجہ میں روایت ہوئی, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے, قال بیان کرتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, الربا سبعون عقوبا, سود ایک ایسا گناہ ہے جس میں جس کے 70 حصے ہیں. ایسرھا ان ینکح الرجل امہ, اور ان میں سب سے کم تر حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے, یہ سب سے کم تر حصہ. کتنا بڑا گناہ ہے زنا کرنا, اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ حرکت اپنی ماں کے ساتھ کرے تو اور بڑا گناہ. اور اس گناہ کو 70 درجے مزید ضرب دے دیجیے, تو یہ ہے سود کا لین دین. دوسری حدیث مسند احمد میں روایت ہوئی ہے, ان عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال بیان کرتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, درہمو ربن یاکلہ الرجل, ایک سود کا درہم جو ایک انسان کھاتا ہے, وہو یعلم جبکہ وہ جانتا ہے, اگر ایک شخص جان بوجھ کر سود کا ایک درہم کھا لے, اشد من ستت و ثلاثین زنیا, تو اس کا یہ جرم 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. کوئی شخص 36 بار زنا کرے کتنا بڑا گناہ ہے, اس سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک شخص سود کا ایک درہم جان بوجھ کر کھائے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات اور دو احادیث مبارکہ کی روشنی میں خباثت بیان کی ہے سود کے جرم کی, کتنا بڑا جرم ہے. وطن عزیز پاکستان میں ملک معیشت کو سود سے پاک کرنے کے حوالے سے ویسے تو تحریر و تقریر کے ذریعے سے کوششیں ہوتی رہی, لیکن باقاعدہ ایک منظم کوشش کا آغاز سن 1969 میں ہوا. سن 1969 میں جو اس وقت ہمارا ایک ادارہ قائم تھا سرکاری, اسلامی مشاورتی کونسل, اسٹیٹ بینک نے اس سے یہ استفسار کیا کہ کیا یہ بینک میں رائج جو بھی اس وقت نظام ہے, اسی طریقے پر یہ جو پرائس بانڈ کا سلسلہ ہے, یہ انشورنس کی مختلف اسکیمیں ہیں, یہ سودی ہیں یا غیر سودی ہیں. اسلامی مشاورتی کونسل کا اجلاس دسمبر 1969 میں ڈھاکہ میں ہوا, اور اس کونسل میں علماء بھی تھے ماہرین معیشت بھی تھے. ان سب نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ یہ بینک کے معاملات, یہ پرائس بانڈ کا سلسلہ, یہ انشورنس کی اسکیمیں, یہ ساری کی ساری سودی ہیں, اور تجویز دی کہ ایک علماء اور ماہرین کی کمیٹی بنائی جائے جو ملک کی معیشت کو سود سے پاک کرنے کے لیے سفارشات مرتب کرے. پھر اگلا کام بڑا اہم ہوا 1973 میں, جب ہمارے ملک میں ذوالفقار علی بھٹو نے دستور بنایا 73 کا دستور جو اب تک موجود ہے، اس کی دفعہ 37 میں یہ طے کیا گیا کہ ملک کی اقتصادیات کو صوبی دین سے جلد از جلد پاک کرنا یہ ریاست کی منصبی ذمہ داری ہے، اور دستور میں واضح طور پر لکھا گیا کہ 9 سال کے عرصے میں پورے ملک کے معاشی ڈھانچے کو سود کی لعنت سے پاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد 1977 میں جب ضیاء الحق صاحب آ گئے تو انہوں نے 29 ستمبر کو اسلامی نظریاتی کونسل کو غیر صوبی معیشت کے لیے سفارشات مرتب کرنے کا کام سونپا۔ کونسل نے شب و روز محنت کی اور اپنی سفارشات 25 جون 1980 کو ضیاء الحق صاحب کو پیش کر دی کہ ان طریقوں سے اس لائحہ عمل سے ملک کی معیشت کو سود سے پاک کیا جا سکتا۔ لیکن جو رپورٹ اسلامی نظریاتی کونسل نے دی تھی وہ رپورٹ ضیاء الحق صاحب کے پاس چلی گئی، علماء درخواست کرتے رہے کہ آپ اس پہ عمل نہیں بھی کر رہے تب بھی خدا کے لیے اس کو شائع تو کریں، لوگوں کے علم میں تو آئے کہ ملک کی معیشت کو سود سے پاک کرنے کے لیے کیا لائحہ عمل ہے۔ بالآخر ضیاء الحق صاحب راضی ہوئے اور وہ رپورٹ عام شائع کرنے کی اجازت دی گئی، اور صدیقی ٹرسٹ نے یہ رپورٹ پھر شائع کی اور وہ پورا لائحہ عمل بتایا کہ کیسے ملک کی معیشت کو سود سے پاک کیا جا سکتا۔ 1981 میں جناب ضیاء الحق صاحب نے کچھ کام کیے شریعت کے نفاذ کے حوالے سے، ان میں ایک کام تو یہ کیا کہ بظاہر یہ کہا گیا کہ ہم نے ملک کی معیشت کو سود سے پاک کر دیا، نفع اور نقصان کے نام سے پی ایل ایس اکاؤنٹ متعارف کرایا گیا، لیکن علماء اکرام نے متفقہ طور پر کہا کہ دھوکہ دیا گیا ہے، صرف نام بدل دیا گیا ہے، باقی یہ نفع اور نقصان نہیں ہے، یہ حقیقت میں نفع ہی نفع ہے اور یہ سود ہے، وہ پی ایل ایس اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے ایک شرعی عدالت بنائی، لیکن شرعی عدالت پر کچھ پابندیاں لگا دی کہ یہ جو ملک میں فیملی لاز ہیں جو کہ 1962 سے غیر شرعی چلے آ رہے تھے ان کو یہ شرعی عدالت نہیں چھیڑے گی۔ نمبر دو، جو ملک کا ایک قانون کا عدالتوں کا طریقہ ہے، پروسیجر ہے کہ کس طریقے پر مقدمے چلیں گے، یہ اس کو بھی نہیں چھیڑے گی۔ نمبر تین، یہ دستور پاکستان سے بھی کوئی بحث نہیں کر سکتی، اس کو بھی تبدیل نہیں کر سکتی، اس کے حوالے سے کوئی پٹیشن سماعت کے لیے قبول نہیں کر سکتی، اس کے دائرہ کار میں نہیں ہے، دستور کو نہیں چھیڑ سکتی، اور 10 سال کے لیے یہ ملک کے معاشی معاملات کو بھی نہیں چھیڑ سکتی، 10 سال تک ملک کے معاشی معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے۔ جب وہ 10 سال گزرے تو 1991 میں الحمدللہ ہماری شرعی عدالت نے، وفاقی شرعی عدالت نے از خود اس چیز کا نوٹس لیا کہ ملک کی معیشت یہ سودی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اجر دے ہمارے دو بزرگوں کو، ایک مفتی تقی عثمانی صاحب اور دوسرے جسٹس زنجیر الرحمان صاحب، ان دونوں نے شب و روز محنت کی اور 14 نومبر 1991 کو وفاقی شرعی عدالت نے اپنا یہ فیصلہ دے دیا کہ ملک میں جو بھی نظام رائج ہے یہ سودی ہے، اور حکومت کو 6 مہینے کی مہلت دی کہ وہ 6 مہینے میں ملک کی معیشت کو سود سے پاک کر دے۔ اس وقت حکومت بھی نواز شریف صاحب کی، ان سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا، بہت بڑا جرم ہوا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ انہوں نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور معاملہ لٹک گیا۔ دوسرا جرم یہ ہوا کہ اس اپیل کی سماعت بھی نہیں ہونے دی، نہ اپنے پہلے دور میں ہونے دی اور نہ اپنے دوسرے دور میں ہونے دی، معاملہ لٹکا رہا۔ درمیان میں حکومت آئی 1993 میں بینظیر کی، لیکن اس سے تو کوئی توقع تھی نہیں کہ وہ کچھ اسلام کے حوالے سے پیش رفت کرے گی، لیکن یہ چونکہ ان کا اسلامی پس منظر تھا، نماز روزے کے پابند تھے، ان سے توقع تھی کہ یہ شاید اس حوالے سے کوئی پیش رفت کریں گے، لیکن اپنے پہلے دور میں شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، اور دوسرے دور میں بھی جب تک یہ رہے انہوں نے اس اپیل کی سماعت نہیں ہونے دی، سپریم کورٹ پر دباؤ رہا کہ وہ اس معاملے کو سرد خانے میں ڈالے رکھے۔ 1999 میں جب 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کا اقتدار ختم ہوا، پرویز مشرف اقتدار میں آئے، اس وقت سپریم کورٹ کے ہاتھ کھل گئے اور سپریم کورٹ نے از خود اس اپیل کی سماعت شروع کی، اور 2 مہینے میں سپریم کورٹ نے اس کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے، جس میں تقی عثمانی صاحب تھے، جسٹس وجیہ الدین صاحب تھے، جسٹس خلیل الرحمان صاحب تھے، ڈاکٹر محمود غازی صاحب تھے، جسٹس منیر شیخ تھے، ان 5 ججوں نے جو شریعت اپیلیٹ بینچ میں تھے، انہوں نے 23 دسمبر 1999 کو نواز شریف کی دائر کردہ حکومت کی اپیل کو مسترد کیا، شرعی عدالت کے فیصلے کی توثیق کی، اور حکومت کو 1.5 سال دیا کہ آپ 1.5 سال میں یعنی جون 2001 تک ملک کی معیشت کو سود کی لعنت سے پاک کر دیں۔ جب 2001 میں وقت آیا کہ اب حکومت اس فیصلے پر عمل درآمد کرے، تو حکومت نے یو بی ایل بینک کے ذریعے سے ایک اپیل دائر کر دی کہ ابھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم معیشت کو سود سے پاک کر سکیں، ہمیں 1 سال کی مہلت دی جائے۔ سپریم کورٹ نے مہلت دے دی۔ 2002 میں جب وہ وقت قریب آیا جون کا، تو اس سے پہلے ہی ہمارے ایڈوکیٹ جنرل آف پاکستان، ان نے کہا کہ ہم ایسے علماء کی آراء سے استفادہ کریں گے کہ جن کے نزدیک بینک انٹرسٹ ربا نہیں ہے۔ اس پر ڈاکٹر سار احمد رحمت اللہ علیہ نے کئی اخبارات میں اشتہار شائع کرایا، پاکستان کی دینی و مذہبی قیادت کی سرخی لگا کر ان کو متوجہ کیا کہ حکومت کی نیت خراب ہے، حکومت شرعی عدالت کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتی، اسی حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایسے علماء سے رہنمائی لیں گے جو بینک انٹرسٹ کو ربا قرار نہیں دیتے۔ لہذا انہوں نے اپیل کی کہ تمام دینی جماعتیں اس حوالے سے کھڑی ہوں اور اس کے اوپر احتجاج کریں اور حکومت کی اس ناپاک سازش کو ناکام بنا دیں، لیکن بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب کی اس پکار پر کسی نے بھی لبیک نہیں کہا۔ اس کے بعد جب جون کا مہینہ آیا تو مشرف صاحب نے جو شریعت پیریڈ بینچ تھا اس کو توڑ دیا، حالانکہ سپریم کورٹ کا یہ قانون ہے کہ اگر ایک فیصلہ کسی بینچ نے کیا ہے تو اس کے خلاف اپیل کی سماعت بھی وہ بینچ کرے گا، لیکن یو بی ایل کی طرف سے اپیل دائر کی گئی اور سپریم کورٹ کے قانون کو توڑتے ہوئے جو اصل بینچ تھا اس کو توڑ دیا گیا۔ جسٹس وجیہ الدین، جسٹس خلیل الرحمان، یہ تو ویسے ہی اس وقت جج نہیں رہے تھے، انہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تقی عثمانی صاحب کو جبرن سبق گوش کیا گیا اور اپنی مرضی کے جج مشرف صاحب نے نامزد کیے، اور اس کے بعد سماعت شروع ہوئی 6 جون 2002 کو اس اپیل کی جو شریعت اپیلیٹ بینچ کے فیصلے کے خلاف حکومت نے دائر کی تھی یو بی ایل کی طرف سے۔ اس وقت جو اسلامی ذہن رکھنے والے وکلا تھے انہوں نے کہا کہ جس طریقے پر آپ یہ اپیل کی سماعت کر رہے ہیں غلط ہے، جو جو فریق اس سے پہلے اس معاملے میں شریک رہے ہیں ان سب کو نوٹس دیں، وہ سب کے سب آئیں، اور خاص طور پر بینچ کو توڑنا یہ بھی سپریم کورٹ کے قوانین کے خلاف ہے، لہذا یہ بینچ یہ اپیل سننے کا اختیار نہیں رکھتا۔ جواب یہ دیا گیا کہ ابھی ہم اپیل نہیں سن رہے، ابھی تو ہم اس کا فیصلہ کریں گے کیا ہے یہ اپیل قابل سماعت ہے بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن اس دوران بہت اعتراضات نئے نئے وارد کیے گئے ان علماء کی آراء پر کہ جو بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیتے ہیں، یک طرفہ قسم کی کاروائی ہوئی، اعتراضات کی بوچھاڑ ہوئی، اور اس کے بعد جو بینچ تشکیل دیا تھا مشرف صاحب نے، اس نے 24 جون 2002 کو بجائے اس کا فیصلہ کرنے کے کہ اپیل قابل سماعت ہے ہی نہیں ہے یا نہیں ہے، اس نے فیصلہ ہی کر دیا کہ شرعی عدالت کا فیصلہ قلعدم، شرعی عدالت دوبارہ اس فیصلے پر غور و فکر کرے. اور گویا جو 1969 سے 2002 تک کی محنت چل رہی تھی ملک کی معیشت کو سود سے پاک کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے زیرو ہو گئی. افسوس یہ ہوا کہ اس موقع پر بھی کوئی آواز اس فیصلے کے خلاف نہیں اٹھائی گئی، کوئی احتجاج اس فیصلے کے خلاف نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو تصور اسلام کا ہے وہ صرف عقائد عبادات رسومات تک ہے. اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے، ہم جلسے جلوس کرتے ہیں، کرنے بھی چاہیے، لیکن ہم نے معیشت کو، سیاست کو، معاشرت کو اپنے دین کی فہرست سے باہر نکالا ہوا ہے. لہذا اتنی بڑی گستاخی، ایک ایسا کام جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے جس کے خلاف اعلان جنگ ہے، وہ کام ملک میں جاری و ساری ہے، لیکن ہمارے اکثر و بیشتر علماء کو، دینی جماعتوں کو اس کے حوالے سے کوئی پرواہ نہیں ہے. آج آپ سنیں گے مشرف کے بڑے جرائم ہمارے سیاسی لوگ بیان کرتے، اس نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، کبھی یہ نہیں سنیں گے کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا کہ ملک کی معیشت کو سود سے پار کرنے کے حوالے سے 30 سال کی جو محنت تھی، 1969 سے شروع ہوئی تھی، اس محنت کو اس بدبخت نے صفر کر دیا، زیرو کر دیا. اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی ایسا بیان سننے کو نہیں ملے گا. یہ ہمارا حال ہے جس کی وجہ سے آج دنیا میں ہماری عزت نہیں ہے. اب دنیا میں، پاکستان میں دینی طبقات کی عزت تقریباً ختم ہو گئی. پہلے بڑے بڑے سیکولر جماعتیں محتاج ہوتی تھیں کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے دینی جماعتوں کا سہارا لیں، اس بار ان کو انہوں نے محسوس کیا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تنے تنہا الیکشن لڑا اور جیت بھی گئی. تو وجہ یہ ہے کہ ہماری ترجیح اب شریعت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. ہماری ترجیح یہ ہے کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ سیٹیں ہم اسمبلیوں کے اندر حاصل کر لیں، اللہ اللہ خیر سنگا. بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے متن مشرف کو موقع دینا ہے کہ نہیں دینا کہ اس نے جو اتنا بڑا جرم کیا ہے اس کا کفارہ ادا کر سکے، لیکن نواز شریف کو اللہ تعالی نے پھر موقع دیا ہے کہ جو اس نے جرم کیا اور جو اس نے شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، اب اس کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکے. خبریں بہت آتی ہیں کالمز کے اندر کہ نواز شریف اپنے گناہوں کے حوالے سے اکثر جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں. کسی کو انہوں نے ہتھکڑی لگا دی تھی کسی کھلی کچہری کے دوران، اور بعد میں جب ان کو ہتھکڑی لگی تو ان کو احساس ہوا کہ چونکہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، تو لہذا پھر اپنی بیوی کو بھیجا اس کے پاس اور جا کے اس سے معافی مانگی. پتہ نہیں سچا کہ جھوٹ ہے، لیکن یہ بھی ایک کالم نگار نے لکھا. یہ بھی لکھا ہے کالم نگار نے کہ ایک موقع پر انہوں نے ایک شخص کو کہا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا. اس نے جواب دیا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے اللہ نے کیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو اسی وقت نواز شریف نے گاڑی رکوائی اور سڑک پر جو درمیان میں فٹ پاتھ ہوتا ہے اس پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی مٹی کے اوپر. چہرہ اس کا گرد آلود ہو گیا اور پھر روتے ہوئے آ کر اس نے کہا کہ میں نے تکبر کیا تھا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں. یہ واقعہ لکھا ہے جاوید چودھری صاحب نے، واللہ عالم صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن لکھا ہے. تو جہاں نواز شریف کے اندر واقعتاً اگر اپنے گناہوں کے حوالے سے یہ کیفیت ہے، تو جو سب سے بڑا گناہ اس نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کبھی ترین جرم، خبیث ترین جرم سود، اس کے حوالے سے ایک بڑی اچھی کوشش ہو رہی تھی اس ملک میں، اس میں اس شخص نے رکاوٹ ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا ہے. اب چاہیے کہ اقتدار آنی جانش ہے، زندگی بھی انسان کی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اس حوالے سے کفارہ ادا کرے اور جو شرعی عدالت کا فیصلہ ہے اس کو بحال کروا کر اس ملک کی معیشت کو سود کی لعنت سے پاک کریں. ہم بہت پریشان ہیں معاشی اعتبار سے کہ ملک کی بری حالت ہے، اور ابھی جو بجٹ آیا ہے اس سے بھی اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ کس قدر سخت بجٹ ہے. یہ جتنی مالی مشکلات ہیں ان میں بنیادی وجہ یہ سود کی لعنت ہے. یہ ساری کی ساری خباثت, یہ مہنگائی ہو, یہ افراط زر ہو, یہ روپے کا ڈی ویلیو ہونا ہو, یہ جتنی کی خباثت ہیں یہ سب کے سب کس کی وجہ سے ہیں؟ سود کی وجہ سے. اور سود خور جو ادارے ہیں ورلڈ کے, دنیا کے, آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو, ان کا اصل زر تو ویسے کا ویسا رہتا ہے, جو قسطیں ادا ہوتی ہیں وہ صرف سود ہی میں جو ہے ساری کی ساری کھپ جاتی ہیں. لہذا فیصلہ کریں اپنے ملک میں کہ ہم سودی لین دین کو حرام قرار دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر انکار کر دیں کہ ہم اب کسی بھی ادارے کو سود نہیں دیں گے. ہماری سپریم کورٹ نے, ہماری سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ دے دیا, اس کی نظیر ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے امریکہ کو پیسے دیے تھے F-16 خریدنے کے لیے, اس نے ہمارے پیسے لے لیے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ چونکہ ہمارے ہاں ہماری کانگریس اور سینٹ نے پریسلر ترمیم منظور کر دی ہے, اس کی وجہ سے ہم آپ کو یہ تیارے نہیں دے سکتے, اور بلکہ تیارے اپنے پاس رکھنے کا کرایہ بھی اس نے ہم سے وصول کیا. جب وہ لوگ اپنے ملک کے ایک قانون کے تحت وعدہ خلافی کر سکتے ہیں, اپنے کمٹمنٹس کو وہ ختم کر سکتے ہیں, تو ہمارے پاس بھی نظیر موجود ہے کہ ہماری عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ سود حرام ہے, سود کا لین دین ہم نے ختم کر دیا ہے, لہذا ہم کسی بھی ادارے کو سود نہیں دیں گے, صرف اصل زر واپس کریں گے. تو بہت بڑا ہمارا معاشی مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آ سکتی ہیں. ظاہری بات ہے کہ جس قوم نے اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ قبول کیا ہو, اس قوم پر اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ اس قوم پر تو اللہ کی طرف سے پھٹکار برسے گی جیسے کہ برس رہی ہے. کس قدر تباہیاں ہماری قوم پر آ رہی ہیں, آپس کی خون ریزیاں ہیں, بے حس قسم کے حکمران ہیں, ڈینگی وائرس ہے, زلزلے ہیں اور بارشیں ہیں اور مہنگائی کا ایک طوفان ہے. یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ ایک اعلان جنگ کو قبول کر رکھا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آئیں تو پھر ہمیں اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح خطوط پر قائم کرنا ہوگا, اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنی ہوں گی, گناہ چھوڑنے ہوں گے. ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے, اللہ بھی ہم پہ نظر کرم کرے گا. ہم اللہ سے بے وفائی کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نظر انداز کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اپنے اختیار میں دین کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حکومت کو بھی, ہمارے خاص طور پر علماء کو بھی, دینی لوگوں کو بھی اپنی ترجیح اول اسلام کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. نواز شریف کو بڑے مشورے آج کل لوگ دے رہے ہیں, سارے مشورے دنیا کے حوالے سے ہیں. میری یہ درخواست دین کے حوالے سے, ہماری ترجیح ہے اسلام, ہماری ترجیح ہے دین. دین کے حوالے سے ان سے درخواست ہے کہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کریں, اور جو شرعی عدالت کا فیصلہ ہے سود کے حوالے سے, اس فیصلے کو بحال کرا کے اس ملک کو اس گندگی سے پاک کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.